أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور وہ خاتون جس نے اپنی آبرو کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس خاتون کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا اور ہم نے اس خاتون کو اور اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے معجزہ بنا دیا. بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو تم میری ہی عبادت کرو. اور لوگوں نے اپنے معاملات آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ سب ہماری طرف ہی لوٹنے والے ہیں. اور جو آدمی نیکیوں میں سے کوئی کام کرے اور حال یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو تو اس کی کوشش کی ناشکری نہیں کی جائے گی اور ہم اس کے عمل کو لکھنے والے ہیں. اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا اس کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا کہ وہ واپس نہیں پلٹیں گے. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں. اور یہ سورۃ الانبیاء کی آیت 91, 92, 93, 94, 95 یعنی 5 آیتیں ہیں 91 سے لے کر 95 تک کی آیات. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سورۃ الانبیاء کی تفسیر چل رہی ہے اور سورۃ الانبیاء میں انبیاء کرام علیہم السلام کا میں سے کچھ کا تفصیلی ذکر گزرا ہے اور کچھ کا مختصر اور کچھ کا اجمالی طور سے. لیکن بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا اس سورت کے اندر ذکر موجود ہے، اور اسی لیے سورت کو سورت الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت الانبیاء میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا، اور جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر پورا ہو گیا تب آخر میں ذکر کیا گیا حضرت مریم علیہ السلام کا اور ان کے بیٹے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کی انتہا ہو رہی ہے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں ان میں سب سے آخری نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت نمبر 91 میں جو ہم نے سب سے پہلے تلاوت کی، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ والتی احصنت فرجہا، اور وہ خاتون کہ جس نے اپنی آبرو کو محفوظ رکھا، وہ خاتون جس نے اپنی آبرو کو محفوظ رکھا یعنی گناہ تو گناہ، نکاح بھی نہیں ہوا تھا، والتی احصنت فرجہا کہ جنہوں نے اپنی آبرو کو، وہ خاتون جنہوں نے اپنی آبرو کو محفوظ رکھا، فنفخنا فیہا من روحنا، اور ہم نے اس خاتون کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا، اپنی روح میں سے پھونک دی۔ تو فنفخنا فیہا، تو ہم نے پھونک دیا فیہا اس خاتون کے اندر، من روحنا اپنی روح میں سے۔ اور یہ جو یہاں من روحنا فرمایا گیا اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس روح سے مراد روح القدس ہوں، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام ہی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، ان کے گریبان میں پھونک ماری تھی، اور گریبان میں پھونک مارنے کی وجہ سے ہی حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہرا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ کہا جاتا، جن کو روح اللہ کہا جاتا ہے، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں منتقل ہوئے تھے۔ تو اگر فنفخنا فیہا من روحنا سے روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہوں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے اس خاتون کے اندر پھونک ماری اپنے روح القدس کی طرف سے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو واسطہ بنایا گیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوئے، جیسے کہ سورہ مریم کے اندر بشرن سویہ کا ذکر گزرا ہے، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری، اور اس پھونک مارنے کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام کا حمل ٹھہرا۔ تو چونکہ پھونک مارنے والے حضرت روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں فرمایا کہ فنفخنا فیہا من روحنا، کہ ہم نے اس میں پھونک ماری اپنے روح کی طرف سے، یعنی اصل میں تو کرنے والے ہم تھے لیکن بیچ میں واسطہ بنایا گیا روح القدس کو، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من روحنا سے روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام مراد نہ ہو بلکہ روح اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہوں، کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے اور روح من اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے اور روح من اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کو روح من اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ براہ راست وہ روح منتقل ہوئی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں، جبکہ باقی جو روحیں منتقل ہوتی ہیں وہ اسباب عادیہ کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہیں. ویسے تو ہم سب کی جتنی روحیں ہیں، بلکہ جس انسان کی بھی روح ہے وہ پروردگار کی طرف سے ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. لیکن جتنی روحیں منتقل ہوتی ہیں عام طور سے ماں اور باپ کے ملاپ سے منتقل ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ اسباب عادیہ کے تحت ان کی روحوں کا انتقال ہوتا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو روح منتقل ہوئی وہ بغیر اسباب عادیہ کے منتقل ہوئی، گویا براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو منتقل کیا دنیا کی طرف اور حضرت مریم علیہ السلام کے بطن کی طرف. تو چونکہ واسطہ بیچ میں کوئی اور نہیں تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح من اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے روح ہے. تو ابھی میں نے عرض کیا کہ روح تو سب کی اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن باقی کے اندر اسباب کا واسطہ ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کے اندر اسباب کا واسطہ نہیں تھا، اس لیے تشریفاً و تعظیماً و تبرکاً اس کی براہ راست نسبت کی گئی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف. جیسے ناقۃ اللہ و سقیاہا ہے جی، اور بیت اللہ کے، ان سب کی جو نسبت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے طرف وہ تعظیم اور تشریف کی وجہ سے ہوتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے براہ راست ان کو منتقل کیا حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بغیر باپ کے واسطے کے، اور اسی لیے وہ معجزہ ہوا. تو یہاں قرآن مجید نے فرمایا فنفخنا فیہا من روحنا، تو ہم نے پھونک ماری حضرت مریم کے اندر اپنی روح میں سے، یعنی پھونک دیا ہم نے اپنی روح کو، اپنی روح کو پھونک دیا یعنی روح من اللہ کو پھونک دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منتقل کیا گیا حضرت مریم علیہ السلام کے جسم مبارک کی طرف. تو فرما والتی احسنت فرجہا، اور وہ خاتون جس نے اپنی آبرو کو محفوظ رکھا فنفخنا فیہا من روحنا، اور ہم نے اس خاتون کے اندر اپنی روح کو، روح میں سے روح کو پھونک دیا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، اور ہم نے اس خاتون کو اور اس کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. ہم نے اس خاتون کو اور اس کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام یہ بھی معجزہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی معجزہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نشانی ہے قدرت خداوندی کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرنے کے لیے نہ ماں کا محتاج ہے نہ باپ کا محتاج ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا بغیر عورت کے، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا بغیر باپ کے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ظاہر فرمایا کہ یہ جو اسباب عادیہ ہیں یہ اللہ تعالی نے بنائے ہیں، اور دنیا کا کاروبار انہی اسباب عادیہ پر چلتا ہے، انسان ان اسباب عادیہ کا محتاج ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ان اسباب عادیہ کے محتاج نہیں ہے. وہ اس کے برخلاف بھی اپنی قدرت کو ظاہر فرماتے رہتے ہیں. تو یہاں فرمایا اللہ تعالی نے کہ وجعلناها وابنها، اور ہم نے حضرت مریم کو، اس خاتون کو یعنی حضرت مریم کو، وابنها اور اس کے بیٹے کو، آیت للعالمین، نشانی بنا دیا جہان والوں کے لیے. اور یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا معجزہ ہے کہ جو اللہ تعالی نے ان کو گہوارے کے اندر، جبکہ بہت دودھ پیتے بچے، چھوٹے سے بچے تھے، اللہ تعالی نے ان کو بولنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جب لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا تو وہ جو دودھ پیتا بچہ تھا وہ کہنے لگا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اتنا لمبا کلام اس چھوٹے بچے نے بولنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بھی معجزہ بنایا اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ بنا دیا جہان والوں کے لیے. اب یہاں آ کر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ختم ہوا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اگلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں یہ سب ایک ہی امت ہے. جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں یہ سب کے سب ایک ہی امت ہیں، سب کے سب ایک ہی امت ہیں، ایک ہی چیز کی دعوت دینے والے ہیں، توحید کی دعوت دینے والے ہیں، رسالت کی دعوت دینے والے ہیں، آخرت کی دعوت دینے والے ہیں، نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے احکام پہنچانے والے ہیں. تو یہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں یہ سب کے سب ایک ہی امت ہے. اس کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان ہادی امتکم امتن واحدہ، کہ یہ جو تمہاری امت ہے یعنی جس کا بھی ذکر گزرا انبیاء کرام علیہ السلام کا، امتن واحدہ یہ ساری کی ساری ایک ہی امت ہے، ساری کی ساری ایک ہی امت ہے. اور اسی کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء کلہم بنو علات، کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ سب کے سب بنو علات ہیں. اور فرمایا کہ ابوہم واحد و امہاتہم شتا، کہ ان کا والد ایک ہی ہے اور ان کی مائیں مختلف ہیں. جس طرح ایک باپ کی اولاد ہو، فرض کرو ایک باپ نے تین شادیاں کی تھیں، سب سے بچے ہوئے، سب کا نسب ثابت ہوگا کس سے؟ باپ سے. مائیں علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن اس کے باوجود سب کا نسب ثابت ہوتا ہے ایک ہی شخص سے، یعنی والد ماجد سے. بالکل اسی طریقے سے جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں ان سب کے عقائد ایک ہی ہوتے ہیں، اور ان کے جو بنیادی احکامات ہیں وہ بھی ایک ہوتے ہیں. البتہ جو فروعی احکام ہیں اور تفصیلی احکام ہیں ان میں فرق ہوتا ہے. اس لیے دیکھا جائے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ایک ہی ہے. اور علماء نے اس کی مزید وضاحت میں یہ فرمایا کہ جتنے عقائد ہیں وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ایک ہیں. حتی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفی محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں سب کے عقائد ایک، اللہ ایک ہے، انبیاء برحق ہیں، ملائکہ برحق ہیں، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، حساب برحق ہے، بدلہ برحق ہے. یہ سارے کے سارے عقائد جو ہیں یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ایک ہوتے ہیں، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے عقائد میں ادنا سا کوئی فرق نہیں ہوتا، ادنا سا کوئی فرق نہیں ہوتا، عقیدے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اور اس کی ایک لطیف وجہ متکلمین نے لکھی ہے کہ عقائد جو ہیں وہ احکام نہیں ہیں بلکہ عقائد جو ہیں وہ اخبار ہیں، خبریں ہیں. اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک له ہے، وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، انبیاء برحق ہے، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، حساب برحق ہے، میدان محشر برحق ہے. یہ سب کے سب اخبار ہیں، خبر کے اندر کبھی تبدیلی نہیں ہوتی. اگر خبر کے اندر تبدیلی ہوگی تو وہ سچ اور جھوٹ کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ جب دو مختلف خبریں ہوں گی تو ایک سچی ہوگی اور ایک جھوٹی ہوگی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو خبر دیں اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو سکے، وہ تو برحق ہے. اس لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے جو عقائد ہیں وہ ایک ہی ہوتے ہیں، کیونکہ سب کے سب خبریں ہیں، حقائق ہیں، حقائق بدلا نہیں کرتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان کی جو بنیادی عبادتیں ہیں وہ بھی سب ایک ہی ہیں. چنانچہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھنے کا حکم تھا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو روزہ رکھنے کا حکم تھا. قرآن مجید میں ہے، کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم. تمام انبیاء کرام علیہ السلام زکات دیتے تھے. اور پیچھے اسی سورت کے اندر گزر چکا ہے کہ اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. ہم نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ نیکیوں کے کام کرو، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اور وہ ہمارے لیے بہترین عبادت کرنے والے تھے. تو نماز، روزہ، زکات، حج، والدین کی خدمت، حقوق العباد کی ادائیگی وغیرہ وغیرہ جتنے احکام ہیں وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان ایک جیسے ہیں. اتنی فرق ہو سکتا ہے کہ کسی پر نمازیں پانچ وقت میں فرض ہوں، کسی میں نمازیں کی تعداد اس سے زیادہ ہو. جو زکوٰۃ کی شرح ہے وہ ہمارے ہاں 2.5% ہے، ہو سکتا ہے کہ پرانی امتوں کے اندر زیادہ ہو. ہمارے ہاں روزوں کی تعداد 29 یا 30 ہے ایک مہینے کی، ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں تعداد زیادہ ہو. حج کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر تمام عبادتیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان مشترک. اور یہ عبادتیں ایسی ہیں جیسے روحانی غذا، یہ عبادتیں روحانی غذا ہیں. اور جس طرح جسمانی غذا سارے انسانوں کی ہمیشہ ایک رہی ہے، گندم ہو، چاول ہو، جو ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ کوئی اینٹ اور پتھر کھایا کرتے تھے اور ہم نے آ کے غلہ کھانا شروع کر دیا. نہیں، دنیا میں جب سے انسان آیا ہے اس کی غذا بنیادی طور پر ایک ہی ہے. البتہ پکنے پکانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، کوئی اس طرح پکاتا ہے، کوئی اس طرح پکاتا ہے، پہلے کچھ اور پکانے کا طریقہ تھا، اب کچھ اور ہو گیا. لیکن غذا جس طرح جسمانی غذا تمام انسانوں کی ایک چلی آ رہی ہے، اسی طرح میرے دوست اور بزرگوں یہ جو ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرتے ہیں یہ روحانی غذا ہے، اور یہ بھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک ہی چلی آ رہی ہے. جب یہ بات ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا عقیدہ ایک، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی عبادات ایک جیسی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کو قرآن نے فرمایا یہاں ان ھذہ امتکم امتا واحدہ، بے شک یہ جو تمہاری امت ہے یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی امت، امتا واحدہ، یہ ایک ہی امت ہے. سب ایک ہی رستے پر جا رہے ہیں، سب ایک ہی طرح کے عقائد کی پیروی کر رہے ہیں، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی ہر آنے والی نسل کے اوپر لازم ہے. چنانچہ جس طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سیدنا احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین پر ایمان رکھیں، اس طرح ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں سب کے اوپر ایمان رکھیں، اور یہ کہہ دیں کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں کسی میں تفریق نہیں کرتے، سب کے سب ہمارے سروں کے تاج ہیں. تمام انبیاء کرام علیہ السلام برحق ہیں، عقائد ایک، عبادات ایک جیسی. تو فرما ان ھذہ امتکم، بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، میری عبادت کرو. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اشارہ کر دیا کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے ایک ہی مقصد کے لیے، کہ انسان کو اس کی تخلیق کا مقصد یاد دلا دیں. اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. قرآن مجید میں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس عبادت کو سمجھانے اور بتانے کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں. اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی امت اگرچہ ایک ہی امت ہے، لیکن بعد میں جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں ان کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور ان لوگوں نے اپنے معاملات کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں. یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام اگرچہ ایک ہی امت کے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں جو نسلیں آتی ہیں ان کی اور ان کے پیروکاروں کی، ان سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے ہیں. ایک نے دین کا یہ حصہ لے لیا، دوسرے نے دین کا کچھ حصہ لے لیا، تیسرے نے دین کا کچھ حصہ لے لیا، چوتھے نے دین کا کچھ حصہ لے لیا، پانچویں نے دین کا کچھ حصہ لے لیا، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی نے ایک چیز لے لی، دوسرے نے دوسری چیز لے لی، اور یہ سمجھا کہ بس یہی کل لے دین ہے. حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، دین تو سارا کا سارے مجموعے کا نام ہے. اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ صرف نماز لے لیں، کچھ صرف زکوٰۃ لے لیں، کچھ صرف حج لے لیں، کچھ صرف کچھ جہاد لے لیں، کچھ لوگ تبلیغ لے لیں، کچھ تعلیم و تصنیف لے لیں، کچھ بندوں کے حقوق لے لیں. ارے بھائی اس طرح تو دین کے ٹکڑے ہو جائیں گے. دین تو ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی مزیدار مثال لکھی، فرمایا کہ کچھ نابینا تھے تو وہ جمع ہو گئے. اب جناب وہ ان کے علاقے میں ایک ہاتھی آیا ہوا تھا، تو وہ جو نابینا لوگ تھے تو وہ ہاتھی کو دیکھنے کے لیے گئے. تو اب وہ ہاتھی کھڑا ہوا تھا، اب نابینا کو بیچارے کو نظر تو آتا نہیں، اس نے ٹٹولنا شروع کیا، تو ایک کا ہاتھ جو ہے وہ اس کی سونڈ پر پڑا، تو اس نے اندازہ کیا کہ ہاتھی اس طرح کا ہوتا ہے. دوسرے نے ٹانگ کو دیکھا تو اس نے کہا ہاتھی ایسا ہوتا ہے. تیسرے کا جو ہاتھ تھا وہ اس کے پیٹ کے اوپر پڑا، اس نے سوچا ہاتھی ایسا ہوتا ہے. ایک کا ہاتھ جو تھا وہ اس کے دم پر پڑا، اس نے کہا ہاتھی ایک جیسا ہوتا ہے، ہاتھی اس جیسا ہوتا ہے. اب جب سب جمع ہوئے بعد میں ایک کہہ رہا ہاتھی ایسا ہوتا ہے، سونڈ کی شکل بنائی، دوسرے کہا نہیں بالکل نہیں، ہاتھی تو ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک لمبا چوڑا ستون، اس نے پاؤں کی شکل بنائی. تیسرے نے کہا کہ نہیں وہ تو ایسا چوڑا سا ہوتا ہے، پیٹ کی شکل بنائی. ایک نے دم کی شکل بنا لی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ جہاں پڑا تھا اسی کے مطابق اس کو ہاتھی سمجھتا رہا، حالانکہ سب سچے بھی تھے اور سب جھوٹے بھی تھے. سچے اس اعتبار سے تھے کہ جو بات کہہ رہے تھے وہ ہاتھی کا ہاتھی تو تھا، وہ ہاتھی کا حصہ تھا، پوری ہاتھی پورا ہاتھی نہیں تھا. تو لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ دین کے حصے وکھرے کرتے ہیں اور دین کے چھوٹے چھوٹے علیحدہ علیحدہ ٹکڑے کر لیتے ہیں، تو کل حزب بما لدیہم فرحون. قرآن نے فرمایا کہ ہر جماعت اپنی جو چیز اس کے پاس ہے اس کو لے کر خوش ہوتی ہے کہ بس یہی پورا کا پورا دین ہے. حالانکہ وہ پورا کا پورا دین نہیں ہے، دین تو ہے مگر دین کا ایک حصہ ہے، پورا کا پورا دین نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ دین کے ٹکڑے نہ کیے جائیں، دین کے حصے نہ کیے جائیں، بلکہ پورے اسلام میں داخل ہونا چاہیے، جس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، رزق حلال بھی ہے، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہیں، تبلیغ بھی ہے، جہاد بھی ہے، اور معاشرتی احکام بھی ہیں. سارا دین جو ہے ان سب کے مجموعے اسلام میں پورا پورا داخل ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا، اور بعد میں آنے والی نسلوں کا جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، ان کا ذکر کیا اور فرمایا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، ان لوگوں نے اپنے معاملات کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، یہ سب ہماری طرف ہی آئیں گے، سب نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور سب کو جا کر جواب دہ ہونا ہوگا کہ تم نے کیا کیا تھا، کیا سمجھا تھا، اور تم نے کیا کیا غلطیاں کی تھی، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے معاملات کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، کل الینا راجعون، اور یہ سب ہماری طرف ہی لوٹ کر آنے والے ہیں. آگے فرمایا گیا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، کہ جو شخص نیکیوں میں سے کچھ بھی کام کرے گا اور حال یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی کوشش کی ناشکری نہیں کی جائے گی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کے ہر عمل کو لکھنے والے ہیں. یہ آیت جو ہے اس میں بڑی امید ہے کہ اگر آدمی دین کے لیے کوشش کرے تو چاہے کتنی ہی مختصر کوشش کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ دین کے کسی ایک ہی شعبے میں کیوں نہ ہو. مثلا فرض کر لیجئے ایک آدمی جو صرف تبلیغ میں کوشش میں لگا ہوا ہے، ایک آدمی جو جہاد میں لگا ہوا ہے، ایک آدمی تعلیم و تعلم میں لگا ہوا ہے، ایک آدمی دین کے کسی اور کام میں لگا ہوا ہے. ظاہر ہے ایک آدمی بے اکوا سارے کام تو نہیں کر سکتا. کچھ لوگ اس مورچے پر بیٹھیں گے، کچھ 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 دین کا یہ کام کریں گے، کچھ یہ کام کریں گے، کوئی وہ کریں گے، کوئی نورانی قاعدہ پڑھائے گا، کوئی سپارہ پڑھائے گا، کوئی قراءت سکھائے گا، کوئی جناب صرف سکھائے گا، کوئی نحو سکھائے گا، کوئی حدیث شریف پڑھائے گا، کوئی اسی طرح تو کام چلتا ہے. تو اگر کوئی آدمی دین کے شعبوں میں سے کسی شعبے کے اندر کوئی بھی دین کا کام کرے تو وہ انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا. اتنی بات ہے جو ابھی ہم نے عرض کی کہ جو کچھ وہ کام کر رہا ہے اس کو یہ سمجھے کہ یہ دین کا حصہ ہے جس کی مجھے توفیق ہو گئی ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ دین کے دوسرے حصے کی خدمت کر رہا ہے، تیسرا آدمی دین کے ایک اور حصے کی خدمت کر رہا ہے، چوتھا آدمی دین کے ایک اور حصے کی خدمت کر رہا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی پر اور تقوی پر ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو. جو آدمی وہاں بیٹھ کر دین کا کام کر رہا ہے وہ بھی ہمارا محسن ہے، جو ادھر بیٹھ کر دین کا کام کر رہا ہے وہ بھی ہمارا محسن ہے، اور جو کہیں اور بیٹھ کر دین کا کام کر رہا ہے وہ بھی ہمارا محسن ہے. ایک آدمی سب جگہ کام نہیں کر سکتا، تو مختلف شعبوں میں جو دین کا کام ہوتا ہے سب کا سب سر اور آنکھوں پر ہے. اتنی بات ہے کہ دین کے اس جز کو جز سمجھا جائے، دین کے اس جز کو کل قرار نہ دیا جائے، اور باقی جو دوسرے لوگ دوسرے میدانوں میں دین کا کام کر رہے ہیں ان کی تردید نہ کی جائے، ان کی ناشکری نہ کی جائے. اللہ سبحانہ و تعالی دین کے لیے کوشش کی جانے والی ہر کوشش کو، دین کے لیے کی جانے والی ہر کوشش کو قبول فرماتے ہیں، جبکہ ایمان کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو. تو فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِن، تو جو بھی کوئی آدمی نیکیوں میں سے کوئی کام کرے گا، اور یہ من تبعیضیہ عربی میں کہلاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ نیکی کر لی، نیکیوں میں سے کوئی نیکی کا کام کر لیا، جس وقت میں اللہ تعالی جس نیکی کی توفیق دے دے کر لو. وہی سمجھو کہ یہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اور اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ اس نیکی کی مجھے توفیق ہو گئی ہے. میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ پانچ وقت مسجد میں حاضری ہو، ہر نماز کے بعد شکر ادا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرما دی، با جماعت نماز کی توفیق عطا فرما دی، اپنے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرما. کتنے لوگ ہیں کہ جو باہر پھرتے رہتے ہیں، مسجد میں آنے کی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کی توفیق نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو کوشش بھی کی جائے کتنی ہی دیکھنے میں حقیر نظر آئے وہ حقیر نہیں ہوتی بلکہ بڑی ہوتی ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ دیکھو کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، چھوٹی سی بھی نیکی ہو اس کو کر لینا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ایک مرتبہ شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انگور کھا رہی تھی، ایک انگور کا دانہ رہ گیا، باہر سے آواز آئی، انگور کا دانہ باہر بھیجنے لگی، جو باندھی تھی وہ ہچکچائی کہ یہ انگور کا دانہ کیا دوں گی. تو فرمایا نہیں دے دو جا کے. اللہ تعالیٰ ایک ذرے کو بھی ضائع نہیں کرتے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ, اور فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ, اور جو آدمی نیکیوں میں سے کوئی کام کرے گا, وَهُوَ مُؤْمِنْ, اور حال یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو. یہ شرط ذکر کر دی کہ مومن ہو, کیونکہ کافر اگر نیکی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ تو دیتے ہیں مگر صرف دنیا میں, آخرت میں اس کا بدلہ محفوظ نہیں ہوتا. اور مومن جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ آخرت میں تو لکھا ہی لکھا جاتا ہے, جنت کی شکل میں, نجات کی شکل میں, اور دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو بھی شخص نیکیوں میں سے کوئی کام کرے گا اور حال یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو, فلا کفران لسعیہ, تو اس کی کوشش کی ناشکری نہیں کی جائے گی. قرآن کے الفاظ عجیب ہیں, فلا کفران لسعیہ, اس کی کوشش کی ناشکری نہیں کی جائے گی. کون نہیں کرے گا ناشکری؟ اللہ تعالیٰ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کیا ہے؟ الشکور. اللہ تعالیٰ بہت شکر ادا کرنے والا ہے, شکریہ ادا کرنے والا ہے. بندہ تھوڑا سا بھی کام کرتا ہے, دو رکعت بھی نماز پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ بہت شکریہ ادا فرماتے ہیں. اور اس کی تفسیر بعض علماء نے لکھی کہ شکور کہتے ہیں الذی یعطی الاجر الجزیل علی العمل القلیل. شکور وہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑے سے کام پر بہت اجر عطا کرتا ہے. تم نے یہ چیز دی, تم نے یہ کام کیا, تھوڑا سا کام, یہ لو اتنا تمہیں دیا, یہ ہے شکور. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نیکیوں میں سے کوئی نیکی کا کام کرے گا, فلا کفران لسعیہ, تو اس کی کوشش کی ناشکری نہیں کی جائے گی, کفران نہیں کیا جائے گا, کفر نہیں کیا جائے گا, انکار نہیں کیا جائے گا, یعنی اس کی نیکی کو قبول کیا جائے گا, اس کا شکریہ ادا کیا جائے گا, یعنی اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں, اپنے بندے کی کسی کوشش کو ضائع نہیں فرماتے. اور یہاں یہ نہیں فرمایا کہ فلا کفران لعملی, بلکہ یہ فرمایا فلا کفران لسعیہ, کہ اس نے کوئی کوشش کی, اس کوشش کی بھی ناشکری نہیں کی جائے گی. اس میں لطیف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل بھی نہیں دیکھا جاتا, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس عمل کے لیے اس نے کوشش کی یا نہیں کی. اگر کوشش کر لی تو ثواب اس کو مل جائے گا. اور یہ بات قرآن مجید میں ہے, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جو شخص اپنے گھر سے نکلا اللہ رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے, ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ, پھر موت نے اس کو پکڑ لیا راستے میں, ہجرت نہیں کر سکا پوری, فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, اس کا اجر اللہ کے اوپر پکا ہو گیا. عمل نہیں کیا, صرف کوشش کی تھی, گھر سے پاؤں نکالا تھا, ایک قدم اٹھایا تھا کہ موت نے پکڑ لیا, موت نے پکڑ لیا. تو قرآن یہ کہتا ہے فقد وقع اجره على الله, اس کا اجر اللہ کے اوپر پکا ہو گیا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کوشش کو کہ ناشکری نہیں فرماتے. عمل تو بڑی بات ہے, عمل کے لیے جو کوشش ذرا سی کی جائے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. آپ نے تہجد کے لیے کوشش کر لی, الارم لگا دیا, اپنی طرف سے سارے انتظامات کر دیے, الارم بجانے, یہ اتنی گہری نیند تھی کہ جناب آنکھیں نہیں کھلی, امید ہے کہ آپ ثواب سے محروم نہیں رہو گے کیونکہ آپ نے کچھ کوشش تو کی, کچھ کوشش تو کی, تھوڑا سا تو کام کیا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کوشش جو ہے اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے, اللہ تعالیٰ اس کوشش کو ضائع نہیں فرماتے. تو یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے عجیب ہے, اور یہ بڑی امید والی آیت ہے, اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلا مؤمنون فلا کفران لسعی، کہ جو شخص نیکیوں میں سے کوئی کام کرے گا اور حال یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو تو اس کی کوشش کی ناشکری نہیں کی جائے گی، اس کی کوشش کی ناشکری نہیں کی جائے گی. اور آگے قرآن نے ایک اور بات کہہ دی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور اس کی کوشش کو ہم لکھنے والے ہیں، فرشتے بھی نہیں ہم لکھیں گے. اس نے قدم اٹھایا تھا ہمارے لیے، ہماری رضا کے لیے قدم اٹھایا تھا، ہم نے لکھ لیا. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کی کوشش کو لکھنے والے ہیں، بے شک ہم اس کی کوشش کو لکھنے والے ہیں، یعنی ہم نے لکھ کے رکھ لیا ہے. کیسی پر امید آیت ہے. جو شخص نیکیوں میں سے کوئی عمل کرتا ہے تو اور حال یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو تو اس کی کوشش کی ناشکری نہیں ہوتی، اور ہم اس کی کوشش کو لکھنے والے ہیں. آگے جو آخری آیت ہے آج کے درس کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو یہ زندگی ہے، اس زندگی ہی میں جو کرنا ہے کر لو، اس زندگی ہی میں جو کرنا ہے کر لو، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو جو کرنا ہے یہی کر لو، کیونکہ ایک مرتبہ آدمی اس دنیا سے چلا گیا پھر واپس نہیں آتا، اس لیے جو بھی نیکی کا کام ہو سکتا ہے کر لو، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. آپ رات کو اٹھے، کسی وقت میں اٹھے، آپ نے گھر والوں کے لیے کوئی ایسا کام کر دیا جس میں ان کو آسانی ہو گئی، مثلا مشین ہی چلا دی، پانی ان کو مل گیا، ان کو وضو میں صبح نماز وغیرہ میں آسانی ہو گئی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ پانی ختم ہو گیا تھا، اور پھر یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ پانی کس نے چلایا تھا، ان کو تو رات جب سوئے تو بھی پانی مل رہا تھا، صبح جب اٹھے تو بھی پانی مل رہا تھا. ایک آدمی رات کو چپکے سے اٹھا، اس نے یہ خدمت انجام دے دی، کسی نے نہیں دیکھا، مگر جس نے دیکھا اس نے دیکھ لیا. اگرچہ انسانوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا، مگر جس نے دیکھا اس نے دیکھ لیا، اور جس نے دیکھا وہ پھر شکر گزار ہے، شکر گزار ہے، وہ اللہ، وہ باری تعالی کسی کی کوشش کو ضائع نہیں ہونے دیتے. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم لکھ دیتے ہیں. تو یہ زندگی ہے، اس میں جو کوشش انسان چھوٹی موٹی کر سکتا ہے کر لے، کیونکہ ایک مرتبہ اس دنیا سے چلا گیا پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور طے شدہ ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ وہ پھر واپس نہیں آئیں گے. جو بستی والے اس دنیا سے چلے گئے، کوئی 60 سال میں چلا گیا، کوئی 90 سال میں چلا گیا، کوئی 70 سال میں چلا گیا، کوئی 40 میں چلا گیا، جو چلا گیا سو چلا گیا، جو بستی بستی والے گئے گئے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، گئے اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو فرمایا وحرام علی قرية اہلکناها، اور یہ طے شدہ ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا، انہم لا یرجعون، کہ پھر وہ واپس نہیں آئیں گے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. میرے دوست اور بزرگو، جو کرنا ہے یہی کر لو، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، جو کرنا ہے یہی کر لو، جو کچھ نیکی کا کام کر سکتے ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، تبلیغ ہو، جہاد ہو، گھر والوں کی خدمت ہو، ماں باپ کی خدمت ہو، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک ہو، یہاں تک کہ چلتے ہوئے آپ نے پتھری راستے سے ہٹا دیا کہ پیچھے آنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. جو کرنا ہے اس دنیا میں کر لو، زندگی میں کر لو، اور جب یہاں سے چلے جاؤ گے سبحان اللہ بھی کہو گے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں. دنیا میں آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو، الحمدللہ کہہ لو، درجات بڑھ جاتے ہیں. تملأنی ما بین الارض والسماء، سبحان اللہ والحمد للہ، تملأنی ما بین الارض والسماء. لیکن یہاں سے چلا گیا انسان، قبر میں پہنچ گیا، اب سبحان اللہ کہتا رہے کہتا رہے، مزہ مت, مزہ تو آئے گا سبحان اللہ کہنے میں, لیکن اجر و ثواب میں نیکیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, جو گیا سو گیا. اس لیے قرآن نے فرمایا وحرام علی قرية اہلکناها, اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس بستی والوں پر یہ بات طے شدہ ہے, انہم لا یرجعون, کہ پھر وہ واپس نہیں آئیں گے. اب یہاں یہ بات سمجھیے کہ اس کو دونوں طرح پڑھا گیا, وحرام, اور ایک قرات ہے وحرمن, وحرمن علی قرية اہلکناها انہم لا یرجعون, اور یہ بھی پڑھا گیا وحرام علی قرية. ہمارے کئی مفسرین نے حرام کا ترجمہ کیا طے شدہ کا, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مقرر ہو چکا ہے یعنی طے ہو چکا ہے. ویسے جب ہم کہتے ہیں نا فلا چیز حرام ہے, تو حرام کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, حرام ہے. اور بعض حضرات نے حرام کا ترجمہ حرام ہی کیا ہے, لیکن اس صورت میں انہوں نے لا کو زائدہ مانا ہے, اور لا کو زائدہ یعنی صلہ جسے کتابوں میں لکھا ہوا ہے, صلہ ہے یعنی زائدہ ہے, اس لا کو زائدہ مان کر ترجمہ کیا ہے. پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر یہ بات حرام ہے کہ وہ واپس آ جائے, واپسی ان کے لیے حرام ہے, اب واپس نہیں آ سکتے, جو گیا سو گیا. تو اب اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرام ہے اس بستی پر جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ واپس آ جائیں, یہ حرام ہے. اور اس کو دوسرے انداز سے اگر تعبیر کریں تو حرام بمعنی مقرر کے, طے شدہ کے, کہ اس صورت میں لا اپنی نفی کے معنی میں برقرار رہے گا, اور ترجمہ یہ ہوگا کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر یہ بات طے کر دی گئی ہے انہم لا یرجعون, کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. کتنی توجیحات ہو گئیں؟ دو. اور تیسری توجیح, بعض علماء نے یہ فرمائی کہ اس کا تیسری توجیح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہم لا یرجعون سے مراد ہے لا یرجعون الی اللہ, تو صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ جس بستی کو ہم ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیں تو اس پر یہ بات حرام ہو جاتی ہے کہ وہ پھر ہماری طرف رجوع نہیں کرتے, یعنی پھر ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. حرام علی قرية اہلکناها ان یتوبون وانہم لا یرجعون, کہ جس بستی کو ہلاک کرنے کا ہم ارادہ کر لیں ان پر توبہ حرام ہو جاتی ہے, یعنی ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی. وانہم لا یرجعون الینا, اور وہ پھر ہماری طرف رجوع بھی نہیں کرتے. یہ تینوں توجیحات اس آیت کے اندر جاری کی گئی ہیں, لیکن آسان توجیح وہی ہے کہ یا تو لا کو زائدہ مانا جائے اور ترجمہ یہ کر لیا جائے کہ جس بستی کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں اس پر یہ بات حرام ہے کہ وہ واپس رجوع کریں, واپس آئیں, یعنی اس دنیا میں پھر واپس نہیں آ سکتے. اور حرام ان کا معنی اگر طے شدہ کے کریں تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ بات طے شدہ ہے اس بستی پر جس کو ہم ہلاک کر دیں انہم لا یرجعون, کہ وہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے. حاصل یہی ہے, حاصل ایک ہی ہے کہ جو گیا سو گیا, اس دنیا سے جو گیا سو گیا, اور جب آگے چلا گیا واپسی حرام, واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے جو کرنا ہے اسی زندگی کے اندر کر لو, جو بھی آخرت بنانی ہے وہ اسی زندگی کے اندر آپ بنا سکتے ہیں. ہمارے شیخ حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ این رشتہ را مسوس کے چندی دراز نیست, فارسی کا شعر پڑھتے تھے کہ یہ جو زندگی کا دھاگا ہے اس کو جلاؤ مت, یہ لمبا نہیں ہے, زندگی کا دھاگا بہت جلدی سے جل جاتا ہے. این رشتہ را مسوس کے چندی دراز نیست, اس لیے زندگی جو ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اپنی زندگی کو کسی نہ کسی کام میں لانا چاہیے. ادھر دیکھ لیا ادھر دیکھ لیا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا کام کرو کہ جس سے ہماری دنیا بنے یا ہماری آخرت بنے، کیونکہ اگر اس دنیا سے ہم آگے چلے گئے پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان سب باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. اور وہ خاتون کہ جس نے اپنی آبرو کو محفوظ رکھا، پھر ہم نے اس خاتون کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور ہم نے اس خاتون کو اور اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری عبادت کرو. اور ان لوگوں نے اپنے معاملات آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں، اور جو بھی نیکیوں میں سے کوئی نیکی کا کام کرے گا اور حال یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو تو اس کی کوشش کی ناشکری نہیں کی جائے گی، اور بے شک ہم اس کی کوشش کو لکھنے والے ہیں. اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ واپس نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. دعا سے پہلے یہ اعلان بھی ہے کہ شاید اگلے ہفتے کے دن میں یہاں نہیں ہوں گا، تو شاید مجلس نہ ہو سکے. اس لیے جو حضرات دور سے تشریف لاتے ہیں تو وہ آنے سے پہلے معلوم کر لیں. زیادہ خیال یہی ہے کہ میں نہیں ہوں گا، البتہ اس سے جو اگلا ہفتے کا دن آئے گا اس میں امید ہے کہ میری واپسی ہو جائے گی، لیکن احتیاطاً اسے بھی پہلے سے معلوم کر لیا جائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. کہتے ہیں ایک ساتھی نے غلطی سے کھٹملوں کی دوائی کھا لی ہے یا پی لی ہے، سخت پریشانی میں ہسپتال میں داخل ہے، اس کی صحت کے لیے بھی دعا کی درخواست کر. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد.